السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. نازم دعوت تنظیم اسلامی حلقہ کراچی شمالی، محترم جناب محمد عامر خان صاحب، ان کے خطاب کا موضوع ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. میں دعوت دوں گا عامر خان صاحب کو، تشریف لائیں اور اس موضوع پر خطاب ارشاد فرمائیں. محمد عامر خان صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالہدى ودین الحق لیظہره علی الدین کلہ، وکفا باللہ شہیدا. فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال عز وجل كما ورد في سورة المنافقون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال عز وجل، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. محترم رفقاء گرامی اور احباب، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کا جو تھیم مقرر کیا گیا وہ تعلق مع اللہ ہے، اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے جو آیت مبارکہ منتخب کی گئی سورۃ الحج کی آخری آیت، وہ یہاں الحمدللہ موجود ہے، واعتصموا باللہ. اور بحمدی تعالیٰ استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب کے خطاب میں اس تھیم کو واضح کیا گیا تھا کہ اعتصام بحبل اللہ یا اعتصام باللہ کے معنی کیا ہیں اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے کون کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو اللہ سے یہ تعلق بہتر ہو سکے گا. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں الحمدللہ اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جو میری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ. گو کہ اس کو ایک صوفی بزرگ خواجہ عزیز الرحمن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا جو شعر ہے اس کا ایک حصہ یہاں پر نقل کیا گیا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو انشاءاللہ جو گفتگو ہے اسی حوالے سے رہے گی کہ تعلق مع اللہ میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے اور کون کون سے ذرائع ہیں. خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا میری گفتگو کا موضوع ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے, تو یہ انفاق فی سبیل اللہ تعلق مع اللہ کے حوالے سے کیوں کر کارگر رہتا ہے انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اس پر بات ہوگی. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے, اس سے پہلے ہی آیت مبارکہ بیان ہوئی اور جو حکم دیا گیا ہے جس انداز میں جو موٹیویشنل فورس اس میں بیان کی گئی ہے بڑی زبردست ہے فکر آخرت کے اعتبار سے. انفاق فی سبیل اللہ میں رکاوٹ مال کی محبت ہے. جیسے بات آئی کہ آخرت پر ایمان اگر یقین کے درجے میں نہ ہو تو سب سے زیادہ محبت انسان اس مال سے کرتا ہے. اس مال کو فتنہ قرار دیا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تغابن میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. اپنی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو 24 گھنٹے میں اکثر و بیشتر ہمارے اوقات کار جن کاموں میں استعمال ہوتے ہیں آپ محسوس کریں گے ان کی اکثر و بیشتر جو وقت استعمال ہو رہا ہے وہ انہی دو کاموں کے لیے, یا تو انسان مال کمانے میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگاتا ہے یا پھر اولاد کی فکر ہوتی ہے. بہرحال اللہ پاک نے اس کو فتنہ قرار دیا, اس کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا. اور 254 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے عطا فرمایا ہے, جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یومن, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فی, جس میں کسی نوعیت کی کوئی تجارت کام آنے والی نہیں, ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے, ولا شفا اور نہ ہی کوئی سفارش یا شفاعت کام آنے والی ہے, والکافرون ہم الظالمون, اور در حقیقت جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اب یہاں کفر سے کیا مراد ہے آپ نے آیت مبارکہ محسوس کر لی ہوگی ترجمے کے بعد, یہاں کفر سے مراد اس مال سے محبت کرنے والے ناشکری کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ موضوع سے اس کو آپس میں جو ہے وہ جوڑنے کے لیے انفاق جب تک نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں انسان اللہ سے تعلق کو بہتر کر ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اپنی پسندیدہ ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے, نیکی میں کمال, نیکی میں بڑائی, نیکی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن الله به عليم, یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. دو باتیں اس میں واضح طور پر ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک یہ کہ نیکی میں کمال حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین شے خرچ کرنی ہوگی. اب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک محبوب ترین شے کیا ہے. ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے آزمایا اور دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی آزمائشیں ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب ان پر آئیں, اور بالآخر جب وہ ان آزمائشوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امام الناس کے القاب سے نوازا. قرآن حکیم میں جس مقام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تذکرہ آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, وہ پڑھنے والا مقام ہے. سورہ صافات میں اللہ پاک نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ امتحانات کے حوالے سے یہ ذروہ سلام تھا. محترم ڈاکٹر صاحب کی بھی کتاب آپ صاحب نے پڑھی ہوگی فلسفہ قربانی عید الاضحیٰ کے حوالے سے, اس میں جو انداز بیان ہے وہ بڑا امپریسو ہے. ممتحن امتحان لینے والا خود کہتا ہے کہ اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم کامیاب رہے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے مختصر وقت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے, اور جب وہ آزمائش سے گزر کر اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے. آئیے ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے نزدیک محبوب ترین چیز کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمیں اپنا جائزہ اس اعتبار سے بھی لینا چاہیے کہ اس وقت دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت دین کے غلبے کی جد و جہد میں افراد کی ضرورت ہے, اور کیسے افراد؟ باصلاحیت افراد, ایسے افراد کہ جو اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لگائے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تنظیم اسلامی اس اعتبار سے خوش نصیب ترین جماعتوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے یہ باصلاحیت لوگ ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس پر ہمیں اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے جتنی افرادی قوت اور جتنے باصلاحیت افراد کی قوت درکار ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی. لہذا انفاق کن چیز کا؟ انفاق کے حوالے سے فوری طور پر ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ مال کے اعتبار سے آتی ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, جس کی مثالیں قرآن میں بھی آئی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ انفاق محض مال کا نہیں ہوتا, یہ انفاق صلاحیتوں کا بھی ہے. انفاق جان اور مال یہ دونوں کا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. لہذا یہاں پر ہم آئے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اب یہاں سے ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو, وہ عزم پیدا ہو, وہ ولولہ پیدا ہو کہ اب ہماری زندگی کا بقیہ حصہ جتنا رہ گیا اللہ بہتر جانتا ہے, اس کا بہترین حصہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. اس میں خاص طور پر ظاہر بات ہے دنیاوی معاملات بھی چلانے, تو صحابہ کرام ہمارے ذہن میں رہے, ان کا ایثار اور قربانی, وہ بھی اللہ کے بندے تھے, ان کی بھی بیویاں تھیں, ان کے بھی اولاد تھے, ان کے بھی کاروبار تھے, یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن دین کے غلبے کے حوالے سے الحمدللہ کتنی عظیم شخصیات ہیں کہ انہوں نے اپنا تن من دھن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا. ہمارے لیے آئیڈیلز یہ وہ صحابہ کرام ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت مبارکہ کی طرف آئیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. پسندیدہ چیزوں میں جیسے میں نے عرض کیا کیریئر. جب انسان جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پلان کرتا ہے کہ میں نے بننا کیا. عام طور پر انجینئر ڈاکٹر بنتے تھے پہلے, اب اس کے بعد اور آگے بات بڑھی تو ایم بی اے کی صورتحال بنی, پھر ایم ایس آ گیا. آپ خود غور کیجئے گا 18 سال, کم از کم 18 سال اپنی صلاحیت, بہترین صلاحیتیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں جس کا حاصل کیا ہے. کبھی غور کیا ہم نے 18 سال 20 سال لگا لیتے ہیں, کتنے لاکھوں روپے اس پہ لگتے ہیں, حاصل کیا ہے؟ حاصل ایک ڈگری ملتی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں ایک بہتر نوکری حاصل ہو جاتی ہے. اس نوکری کے تحت ہم اچھے نوکر ثابت ہوتے ہیں, کچھ گاڑی مل جاتی ہے, بنگلہ مل جاتا ہے. ان 50-60 سالوں کا حاصل ہمارا صرف یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے. اس تجزیے پہ ذرا اپنا اپنا جائزہ لیجئے. ہمارے پاس جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں کیا وہ ہمارے پاس امانت نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خریدنا نہیں چاہتا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ندا نہیں لگائی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ وعدہ ہم سے بار 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 قرآن حکیم کے دروس میں ہمیں نہیں سنایا جاتا؟ کیا امیر محترم یا آپ سے پہلے بانی محترم نے بار بار اس تقاضے کو ہمارے سامنے نہیں رکھا؟ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتیں کس کام میں لگا رہے ہیں، اور غرب دین کی جد و جہد کے حوالے سے اس وقت ہماری صلاحیتوں کا بہترین مصرف کیا ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا ایک خطرے کی بات اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا، خاص طور پر تنظیم کے رفقا کو. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جب تذکرہ آتا ہے، اور مال کی محبت کا، خاص طور پر دل سے مال کی محبت کو نکالنے کا تذکرہ آتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اس میں میسج کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دل سے تمام تر محبتوں کو باہر نکالو گے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور الحمدللہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ تعلق مع اللہ کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ محبت الہی ہے. محبت الہی میں انسان جو آگے بڑھے تو پھر جو ہے تعلق مع اللہ بہتر سے بہتر ہو سکتا. اس حوالے سے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے بڑی عام سی، لیکن الحمدللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک مرتبہ اپنی بچی کو میں نے ایک ٹافی لا کر دی، اس کو ٹافی بہت پسند ہے. اب میں نے اس کی آزمائش کی کہ یہ ٹافی مجھے دیتی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنی اس ٹافی سے. یہ آزمائش اس لیے کی جا رہی تھی، بارہ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. جب وہ کھانے لگی تو میں نے اس سے کہا بیٹا مجھے بھی دو. پہلے اس نے منع کر دیا، نہیں بابا میں نہیں دے سکتی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ ٹافی بابا نے دی ہے اور بابا مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے انہوں نے کھانا تو نہیں ہے آزمائش کے لیے. فوری طور پر اس نے ٹافی مجھے دے دی، تو مجھے فوری طور پر احساس یہ ہوا کہ یہ صلاحیتیں ساری کی ساری، نعمتیں، یہ کس نے دی ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ پاک کو کیا ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ یہ اس معصوم بچے کی طرح مثال اس لیے دی گئی کہ وہ ٹافی سے محبت کرتا ہے، لیکن آزمائش یہ ہے کہ ٹافی سے زیادہ محبت ہے یا. تو بہرحال اس حوالے سے ہم سب کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ تمام تر صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں آزمائش کے لیے. اب اللہ پاک ہم سے مانگ رہا ہے لگا اس کو میرے دین کے لیے، تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا واقعتاً اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اس دنیا کی عارضی زندگی سے زیادہ محبت ہے. اب اس کے بعد جو خطرے کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بہترین صلاحیتوں کا مصرف دنیا کی زندگی ہو گیا اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اس کے تقاضے نہ ہو سکے، تو خطرہ کس بات کا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے خطرہ کس بات کا ہے؟ نفاق کا خطرناک ترین مرض ہمارے دل میں لگ سکتا، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، منافق دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، لیکن آخرت کی رسوائی زیادہ خطرناک ہے. آپ کے علم میں آئے تو مبارکہ آ گئی ہوں گی، وقت محدود ہے، میں صرف ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا. رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافق جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے منقول جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آئیے اس حوالے سے نفاق کے مرض اور اس سے بچاؤ یا علاج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اسی پہ میری گفتگو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں اللہم طاہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. دعا اللہ کے رسول نے کیوں فرمائی؟ بنیادی طور پر ہماری تعلیم کے لیے، کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ نفاق کا مرض ہمیں نہ لگ جائے. لہذا اس نفاق کا علاج کیا ہے، دنیا کی محبت کا علاج کیا ہے؟ انتہائی جامع مقام قرآن حکیم کا سورۃ المنافقون، وہ موضوع جو قرآن میں بہت الحمدللہ سورہ انفاق کے حوالے سے پھیلا ہوا ہے، اس کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا 11 آیات میں، محض 11 آیات میں اس پورے مرض کی حقیقت بیان فرما دی، اس سے بچاؤ کا، اس سے معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ کی ترکیب یا علاج بیان فرما دیا. لہذا اس مختصر وقت میں آیت مبارکہ سن لیجئے، اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی ایسا کرے گا، مال اور اولاد کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو گیا، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس ابدی خسارے سے محفوظ فرمائے. دو باتیں پھر اللہ پاک نے جمع فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. جو کوئی ایسا کرے گا یہی خسارے میں جانے والا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ مال ہو، وہ صلاحیت ہو، وہ اوقات کار ہو، وہ اولاد ہو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے. خرچ کرو اس میں سے، رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے. اب موت ایک ایسی حقیقت ہے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس کا انتظار رہے، یقین رہے کہ موت آنے والی ہے، تو پھر اعمال خود بخود درست ہوتے ہیں. اس پر صبح بھی الحمدللہ بات ہو چکی. دلوں کو غفلت میں لے جانے والی شاید دنیا کی محبت ہے. اللہ کے رسول سے علاج پوچھا گیا، حضور نے علاج فرما دیا، علاج بتا دیا، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. لہذا موت کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. تو اب وہ صدائیں لگائے، چیخیں چلائے کہ اے میرے رب، تو نے میرے لیے اس موت کے وقت کو تھوڑا سا موخر کیوں نہیں کر دیا، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا مجھے موقع عطا فرما دے. فَأَصَدَّقَ، تو میں سب کچھ صدقہ کر دوں. وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انتہائی نیک کاروں میں سے ہو جاؤں. یہ الفاظ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بار بار پڑھنے والے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنی بہترین صلاحیتیں، پیسہ، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کے علم میں فرعون نے بھی تو کلمہ پڑا تھا جب موت کی کیفیت آئی. لیکن اصل امتحان کیا ہے، موت سے پہلے پہلے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کی جو مقررہ وقت ہے، جو اجل ہے اس کی، ڈیسائیڈڈ جب وہ پیدا ہوا تھا، اس میں تاخیر نہیں کرتا، اس وقت وہ آ کے رہے گی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جو کرنے کے کام ہیں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا. رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تنظیم اسلامی کی فکر سے متعارف کر دیا. رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. رب سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو اس وقت پاکستان جس انتہائی اہم مرحلے سے گزر رہا ہے، اس میں فکر اسلامی کے کسٹوڈین اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ تنظیم اسلامی کے رفقا ہیں. اور اتنی بڑی امانت بحمد تعالیٰ ہمارے پاس ہے. انبیاء اور رسولوں کی جو دعائیں ہوا کرتی تھیں امت مسلمہ کے حوالے سے، الحمدللہ وہ سب اپنے سامنے رکھتے ہوئے اب جو کرنے کے اصل کام ہیں، ہمیں کرنے اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں اب جو باقی زندگی بچی ہے وہ دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت میں لگنی چاہیے انشاءاللہ العزیز. اس حوالے سے تنظیم اسلامی ہمیں جو لائے عمل دے رہی ہے، اپنی ذات کو درست کرنا، سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیا جائے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، تعلق مع اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ، یا خدا نہ خواستہ کوئی اور مقاصد ہیں، کوئی ریاکاری ہے، کوئی عجب ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی بڑاپن حاصل کرنا ہے، کوئی واہ واہ حاصل کرنی ہے. ان سب کا جائزہ ہم سب کو بار بار لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث صبح سنا دی گئی انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. آپ کے علم ہے کہ یہ حدیث کس پس منظر میں بیان ہوئی ہے؟ ہجرت مدینہ اس دور کا سب سے بڑا عمل تھا, لیکن بہرحال ہجرت سب سے بڑا عمل ابھی بھی ہے. لیکن ایک شخص اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلا تو سوچئے اس کا عمل کس طرح سے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو ایسا قرار دیا کہ اتنا بڑا عمل جو ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. تو اس حوالے سے ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے, اور موٹیویشن صرف یہ ہو کہ رب کی رضا کے لیے ہی اپنا سب کچھ لگایا جائے. اگر رب کی رضا کے لیے لگائیں گے کھپائیں گے انشاءاللہ تو مایوسی نہیں ہوگی. عام طور پر بعض ساتھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, 35 سال ہو گئے, کتنے رفقا ہیں, کیا دعوت ہو رہی ہے. ابھی الحمدللہ استاد کے استاد مختار حسین فاروقی صاحب فرما رہے تھے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. کب آئے گی, کیسے آئے گی, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. تو جو ذمہ داری نہیں ہے اس کو خامخواہ اپنے ذہن میں تازہ کر کے, اپنے ذہن میں تاری کر کے خامخواہ کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اور جو کرنے کے اصل کام ہیں اس پہ اگر انشاءاللہ فوکس کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. کرنے کے کام کے اعتبار سے پہلا کام اپنی ذات کی اصلاح. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو تنظیم کا ہر رفیق ایک رول ماڈل بنے. جس معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر اگر حق و صداقت کے علم بردار ہیں تو سب سے پہلے خود حق و صداقت پر قائم ہونے والے بن جائیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر الحمدللہ دعوت کا پورا ایک فورم موجود ہے, ایک ترتیب موجود ہے. اس ترتیب کو فالو کریں گے انشاءاللہ تو وہ مقاصد حاصل ہوں گے. یاد رکھیے کہ با مقصد کام نظم کے تحت ہوتا ہے, اور اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر بہت ساری ایفرٹ لگائیے, لیکن وہ ایفرٹ کارگر نہیں ہو سکتی جب تک منظم طریقے سے وہ کام نہ ہو. لہذا تنظیم اسلامی میں دعوت کا کام خاص طور پر اگر منظم طریقے سے کریں, جو تنظیم ہمیں بتا رہی ہے اسرے کے تحت حلقہ قرآنی کیے جائیں, اسی طرح پھر ذاتی رابطہ ہمارا جو ہے لوگوں سے بہتر ہو, ہمارے اپنا اخلاق اور کردار اتنا اچھا ہو کہ لوگ متاثر ہوں, تو انشاءاللہ اس سے ایک اجتماعیت قائم ہوگی اللہ نے چاہا حزب اللہ. اور انشاءاللہ یہی حزب اللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے میں اقامت دین کے حوالے سے جو اگلے مراحل ہیں وہ طے کر سکے گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ, اپنا تن من دھن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات و خواتین بھی اللہ کے دین کے اپنا سب کچھ لگا چکے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. خاص طور پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح سے انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا, اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو اس کام میں لگایا, اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑتے ہوئے آپ کے اس مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق دیں. انشاءاللہ انقلاب آئے گا, لیکن ہم نے اگر اپنی صلاحیتیں لگا دی انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں آتا, ہماری زندگی میں آئے نہ آئے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دل میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس محبت کے جذبے سے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
جزاک اللہ خیر. عامر خان صاحب ہمیں جھنجھوڑ رہے تھے اور خود صحابی کی دعوت دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنے وسائل اور اپنی پسندیدہ اشیاء اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے.